والصلاه والسلام على محمد الامين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس نشست کا پہلا حصہ تو بعض سوالات کی نظر ہو گیا, اب ہم آگے بڑھتے ہیں.
ویسے دو تین سوالات اور ہیں, ہم اگلی نشست پہ کر
رہے ہیں.
میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اس آیت میں اس ایک آیت کے طور پہ آپ نے پرزینٹ کی ہے, کتاب آیات کے مقابلے اس کی ایکسپلینیشن میں دو چیزیں, کتاب یہ کتاب اور حکمت. کیا یہ جو بھی پوری وحی اتری ہے اس کے ٹوٹل کانٹینٹ کو ڈیپینڈ کرتا ہے؟
جی کہوں گی. قرآن مجید کا تو ایک ایک آیت کا اگر انالیسس کیا جائے تو بس دو ہی چیزیں.
یہ جو حکمت کو آپ نے سب سے ڈیفائن کیا ہے اخلاق میں,
ایمان و
اخلاق, تو قرآن میں تو اس سے مختلف کانٹینٹ بھی بظاہر نظر آتا ہے. کچھ حکمت کی باتیں ہیں, کچھ ریزننگز ہیں, کچھ دوسری چیزیں ہیں, اس کو آپ اخلاقیات اور ایمانیات میں کیا ڈیفائن کر سکتے ہیں؟
ویسے یعنی یا تو ایمان کی حقیقت بیان کی جائے گی, ایمان کیا ہے, اس کی کیا تقاضے. جیسے مسیح نے بیان کیا ہے, میں نے بتایا کہ جب تم خدا کو مانتے ہو تو خدا کے حکموں کے ساتھ تمہارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے. پہاڑی کے بعد میں انہوں نے یہی بیان کیا, یا تو ایمان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے, یعنی خدا پر ایمان کیا تقاضا ہے, خدا پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے, آخرت پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے. ایمان کے مبادی بیان ہو رہے ہوں, ایمان کے بارے میں استدلال کیا جا رہا ہو, ایمان کے بارے میں سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہوں, اور اگر یہ سب ہو جائے گا تو قانون
کی جو تاریخ بیان ہوئی
ہے وہ تو کسی مقصد سے ہوتی ہے. انبیاء کی تاریخ کا کوئی باب نہیں ہے قرآن میں, وہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن تم کو پکڑے گا. اب شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ یہ کیا, ہم نے یوسف کے ساتھ یہ کیا, ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا. اب اگر اس میں تفصیلی واقعے بیان ہو رہے ہیں, لیکن وہ جس سیاق و سباق میں شروع ہوا ہے وہ یہ ایمان کی بحث ہے. جاتا
حکمت جو عام مفہوم میں دانش کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ایک ریزن بیہائنڈ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے کہ کیا وہ کنٹینٹ میں موجود ہوں یا دین کے اور قرآن کے.
یعنی قرآن مجید میں تو وہ بھی اگر آئے گا تو یا ایمان کے بارے میں کوئی بات ایسی بیان ہو رہی ہوگی, یا اخلاق کے بارے میں ایسی بات بیان ہو رہی ہوگی, یا قانون کی کوئی حکمت بیان کی جائے گی. یعنی یہ تینوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں, اس سے مختلف جو چیز نظر آئے اس کو دیکھ رہے ہیں.
اس کے امکانات تو نہیں کہ یہ تزکیہ کرنے کے لیے یہ کانٹینٹ
دین جو ہے, کیونکہ بات یہ دین جو ہے, یعنی جو دین قرآن بیان کرتا ہے وہ انہیں دونوں چیزوں میں, باقی تو دین بیان کرنے کی بھی تو ایک ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہیں تمہید باندھنی پڑتی ہے, کہیں پس منظر بیان کرنا پڑتا ہے. وہ دعا کیجیے معاہدہ ختم ہو جائے قرآن پڑھے تو میں سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے, اس میں سب کچھ یہ ایک سورہ کافی ہو جائے بیان کرنے کے لیے. قرآن میں کنٹینٹ کیسے بیان ہوتا ہے اور وہ کیا. یہ جو آپ بات بیان کروا رہے ہیں عام طور پر قرآن میں نظر آتی ہے, وہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن ایمان کو حجت کر رہا ہے, یعنی آخرت کے حوالے سے, ایمانیات کی بڑی فرا کے حوالے سے اتمام حجت کر رہا ہے. تو اس اتمام حجت کے نام دراز دیتا. اچھا, جن پر اتمام حجت کر رہا ہے ان کے سوالوں کا جواب دیتا, ان کی تاریخ بھی سنا دیتا, لیکن اصل میں بات کیا کہی. یعنی کیا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کی تھی اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا؟ یعنی وہ واقعہ جس سیاق میں سنایا گیا وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں شریعت دی گئی تم نے اس کے ساتھ رویہ کیا تھا. یعنی اس میں یا اخلاقی رویہ زیر بحث آئے اور یا ایمان زیر بحث آئے. ایمان بڑی وسیع اصطلاح ہے, اسی لیے میں نے واضح کر دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایک کانٹینٹ ہے ایمانیات, اللہ کو مانے, قیامت کو مانے, فرشتوں کو مانے, ایک یہ چیز ہے. اور ایک یہ ایمان کیا ہے, قرآن میں یہ چیز اور انجیل میں بہت شارپ کیا جا رہا ہے. ایمان ہے کیا, یعنی ایک بندہ مومن اصل میں ہوتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو اس کو کیا ہونا چاہیے, اس کو. جی, اور
یہ آئے چار دفعہ آئی ہے, اور جو سب کی ہندو ہے تین میں نالت کے فوراً بعد آیا, ایک میں اینڈ میں آیا,
میں ان شاء اللہ وہ آیت پڑھاؤں گا ابھی. وہ اگر میں اس پہ بحث کروں, وہ آگے آ رہی ہے نا دین کا سیکھ سکوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں اس آیت کا جو سیاق ہے اس میں اس کو آخر میں, یعنی اس کا صحیح اسٹریس بات نہیں ہوتا, اس سے کوئی مدعا میں فرق نہیں باقی ہوتا. بعض اوقات آپ جس سیاق میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں اس کا اسٹریس نہیں ہوتا, اس پہلو سے.
اور جو تین جگہ پہ ساتھ آئی ہے تو کیا اس سے یہ مطلب سمجھا جائے کہ تزکیے کا بنیادی طریقہ جو ہے وہ تلاوت آ رہا ہے، قرآن کو بیان کرنا جائے؟
قرآن
اصل میں یہ خود بذات خود بھائی سے تزکیہ،
وہ تو قرآن کا ہی دوسری جگہ بیان
کیا ہے، ایکسپلینیشن
ہے، یعنی قرآن ذریعہ بننا چاہیے، تزکیے کی دعوت کا ذریعہ قرآن ہے، وہ حضور نے بیان کر دیا کہ انذرکم بہی و مبشر اوحی الی حاضر قرآن، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ میں قریش مکہ تم کو اس کے ذریعے سے انذار کر دوں، اور پھر یہ ذریعہ انذار بنے ان سب کے لیے جن تک یہ پہنچا، اس کو خود قرآن نے جان لیا۔
آخری سوال ہے جی، ان آیتوں میں جہاں جہاں بھی آئی ہے ترتیب میں کتاب پہلے ہے اور حکمت بعد میں، جبکہ حقیقت واقعی کے طور پر حکمت پہلے آتی ہے اور کتاب بعد میں آتی ہے، انبیاء کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے، حضور اکرم کا بھی جو مکی دور ہے اس میں حکمت کی باتیں زیادہ ہیں اور کتاب کا بعد میں ریلیونس ہے،
اس کی وہ بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود اپنے آپ کو شریعت کا بڑا حامل کرا رہے ہیں، اور شریعت ہی ان کا اصل ترہ امتیاز بھی ہے، باعث فخر بھی ہے، تو یہاں کیونکہ سارا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تم کو دیا میں بنی اسماعیل کو بھی دینے والا ہوں، تو خاص طور پر اپنی شریعت کو سٹریس کر دیا۔ تو جناب ہم اس پہلے پر پہنچے تھے کہ یہی قانون و حکمت جو دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم لفظ اسلام بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کانٹینٹ دو اجزاء میں منقسم ہے، ایک قانون اور دوسرے حکمت، اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں، یعنی ماخذ بالاجمال کیا ہے، اللہ دیتا ہے محمد رسول اللہ سے، اب قیامت تک کے لیے صادر ہو گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے۔ اس میں کچھ اصطلاحات ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پہلے ان کو سنائی لیجیے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ اجماع اور تواتر یہ کوئی ہماری دینی اصطلاحات نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ یہ اصطلاحات کوئی قرآن کی مدد کرتا ہے یا یہ اصطلاحات پیغمبر کی مدد کرتا ہے یا یہ اصطلاحات کوئی خاص دینی پس منظر رکھتی ہیں، دنیا میں جتنا بھی علم منتقل ہوا ہے، یعنی جب بھی کبھی کوئی شخص کچھ کہے گا کچھ لکھے گا، جتنا علم بھی منتقل ہوگا تاریخ سے، وہ انہیں دو ذرائع سے منتقل ہوتا ہے، یعنی یا وہ اجماع سے منتقل ہوگا یا اخبار احاد سے منتقل ہوگا۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کو دینی اصطلاح سے الگ کر دیجیے، یہ ایسا ہی ایک لفظ ہے کہ جیسے ہم اردو زبان کے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی، اب لکھی اس نے تو دنیا میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کچھ نہیں، یعنی اسی کو عربی میں اجماع کہتے ہیں، اس پہ اتفاق کی لکھی، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی پازیٹو مثبت طریقے پہ اتفاق ہوتا ہے اور منفی پہلو سے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہوتا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی اختلاف کر دے گا تو بحث ہو جائے گی، لیکن دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جائیں کہ نہ تو مثبت طور پر اتفاق کے معاملے میں کوئی تردد ہو اور نہ منفی طور پر کوئی آدمی کہے کہ ایسا نہیں، بال جبریل علامہ اقبال کی تسنید ہے، یعنی مثبت طور پر بھی ساری دنیا مانتی ہے اور اس کے خلاف بھی اب تک کوئی بات نہیں سنی۔ تو جب کوئی چیز اس درجے میں بیان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس پر تو اجماع ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ تو زیر بحث آنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ہمارے ہاں جتنی بھی تاریخی معلومات ہم کو منتقل ہوتی ہیں ان سب کا سب سے زیادہ کبھی سب سے زیادہ مستند ذریعہ اجماع یا اتفاق ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے دنیا کی قدیم تاریخ میں، یہی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی بات ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا تھا، سب لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا تھا، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یعنی اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملے میں پھر بحث ہو جائے گی، بحث ہونے کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اختلاف ایک بالکل لاگی آدمی نے کر دیا ہوتا ہے یا ایسے ہی کچھ، یعنی فوراً حاصل کرنے کے لیے کسی آدمی نے کوئی چیز لکھ دی ہوتی ہے تو تھوڑی سی علمی تنقید کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا اختلاف ہے جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں منطق کی اسلام لا یوب ہوگی، یعنی یہ ایسا اختلاف ہے کہ جس کو پھر نظر انداز کر دینا چاہیے، تو تب بھی وہ اجماع قائم ہوتا ہے، یعنی اختلاف ہو تو گیا لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی صاحب علم آدمی، کوئی سوچنے سمجھنے والا آدمی کیٹر کریں ختم ہو جاتا ہے. یہ اجماع. اب جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے اجماع سے دین ہم کو ملا ہے, یعنی اس کو بھی سمجھ رہے ہیں, دوسری تعبیر آ گئی کہ صحابہ کے اجماع سے ملا ہے, باتوں کو بھی چھوڑ دیجیے, تو مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوں دیکھیے کہ صحابہ کرام 60 ہجری تک, یعنی نظم مسلمانوں کو ان کے ہاتھ میں رہا ہے, قوم میں 60 نظم ان کے پاس رہا ہے. اس سارے عرصے کے دوران میں وہ اس بات پر بالکل متفق تھے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان میں سے کسی کو اس میں اختلاف نہیں. یعنی دیکھیے میں نے دونوں جملے بول دی, وہ اس پر بالکل متفق تھے کہ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو دیا ہے, اور ان میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں. ایک جمع غفیر تھا, وہ سب اس سے متفق تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وجود ہے. ظاہر ہے ان سے سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام نے قرآن پایا اور وہ سب اس پر متفق تھے. نماز ہے مثال کے طور پر, تو وہ سب کے سب اس پر متفق تھے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے پڑھنے کے لیے یا عبادت کے لیے, اور ان میں کسی کو اس سے اختلاف نہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے اجماع ان کا. اچھا, اب تھوڑی دیر کے لیے اس تواتر چونکہ آگے استعمال ہوا تو ایک اور پہلو سمجھ لیجیے. ایک مفروضہ سامنے رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا صحابہ کرام, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. یہ جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے, یعنی معاذ اللہ میں صرف بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے دن یہ اعلان کر دیا کہ نہ ان کا قرآن پر ایمان ہے, نہ وہ اب مومن رہے ہیں, اور نہ وہ اب نماز پڑھے. یہ اعلان کر دیا ایک مفروضے کے طور پر, لیکن وہ سب بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن محمد رسول اللہ نے دیا تھا اور نماز انہوں نے پڑھی. تو اجماع میں کوئی فرق نہیں, یعنی انہوں نے ترک بھی کر دی اور قرآن مجید سے گویا اظہار لا تعلق بھی کر دیا, لیکن علمی دنیا میں وہ ایک مجمع علیہ چیز ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کو دیا نہیں گیا, اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کو پڑھائی گیا. تو اجماع کا مطلب یہ ہے, گویا اجماع اصل میں علمی اتفاق ہوتا ہے, لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان یا عمل شامل ہو, علمی اتفاق جیسے دنیا کی بے شمار اور چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں پہلی بات جو اسٹیبلش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی بالاتفاق یہ شہادت دی کہ یہ محمد رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے, اور ان میں سے کسی نے اس سے اختلاف بھی نہیں کیا. اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر وہ ایمان سے بھی الگ ہو جاتے اور عمل سے بھی الگ ہو جاتے تب بھی علمی لحاظ سے صورتحال میں کوئی فرق نہ پڑتا, اس لیے کہ ان کی یہ شہادت تاریخ کو منتقل ہو گئی. کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی, اس کے 50-100 ہزار لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب بڑی لگ رہا ہے, ہم تو چھوڑ رہے ہیں اس کتاب کو, لکھی ویسے اس سے اصل میں کتاب کے اپنے اصطلاح میں کوئی فرق باقی نہیں ہوا, چھوڑنے والے چھوڑ دیں, یہ ایک پہلو ہوا. اب اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا, اس کے بعد اجماع کافی تھا کہ قولی و عملی تواتر, یعنی ایک دوسری چیز ہوئی, اور وہ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ یہ شہادت دی ہے تاریخ انسانی کے سامنے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے, اللہ کی کتاب کی حیثیت سے انہوں نے اسی حیثیت سے ہم کو دیا ہے, بلکہ وہ قرآن مجید کو اپنی اس 60-70 سال کے زمانے میں ہر روز ایسی تلاوت کرتے ہیں, یعنی چھوڑ سکتے تھے تب بھی فرق نہ پڑتا, وہ ایمان سے انکار تب بھی فرق نہ پڑتا, یعنی ان میں یہ شائع ہو جائے وہ قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھ رہے تھے. یہ جو پڑھنے کا عمل ان کے یہاں ہوا ہے یہ قولی تواتر ہے, یعنی ہر دن, ایسا نہیں کہ کوئی ایک دن منقطع ہو گیا ہو اور انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, یعنی نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ, ویسے پڑھ رہے ہیں وہ, لوگوں کو سنا رہے ہیں وہ, تلاوت کر رہے ہیں وہ, بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں, یعنی قرآن مجید کے اوپر ان کا جو تواتر, یہ تواتر جو ہے یہ قرآن کے ساتھ دنیا کی پوری تاریخ میں خاص ہے, یہ قولی تواتر ہے. یعنی ڈاس کیپٹل پر اجماع ہے کہ وہ کارل مارکس کی تواتر ایک زائد چیز ہے جو دنیا میں اور کسی کتاب کو آج تک حاصل نہیں ہو سکا, اور وہ یہ کہ غیر معمولی تعداد اس کو زبانی پروپرٹی ایک منٹ کے لیے بھی یہ چیز منقطع نہیں ہوتی, اس وقت بھی منقطع نہیں ہوتی, یعنی مسلسل پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت. یعنی آپ حرم میں داخل ہو جائیں اس وقت, ایک ایسی جگہ نا کہ جہاں پر بہت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسلسل پڑھا جاتا ہے. تو آج کل کے زمانے میں تو بہت لوگ عادی ہو گئے, ان کے سامنے نسخے ہیں, اس زمانے میں تو نسخے کہیں کہیں ہوتے تھے. تو صحابہ کرام کیا اس کو قولی تواتر حاصل, یہ زائد چیز ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ اجماع جو ہے اس کے لیے قرآن کا زبانی یاد ہونا اور روز پڑھنا اس کا, اور ہر آدمی کا پڑھنا اور بے شمار لوگوں کا پڑھنا اور مسلسل پڑھنا یہ ضروری نہیں. یعنی کتاب ان کے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے, اجماع ہے, یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص چیز ہے. یعنی اس کو تواتر بھی حاصل ہے, اس کا جو متن ہے اس کو تواتر بھی حاصل ہے, مسلسل اس کی تلاوت ہو رہی ہے, زبانی اس کو پڑھا جا رہا ہے. ایک دوسری بات یہ تواتر قولی تواتر سے مراد یہ ہے. اچھا یہی معاملہ جو ہے وہ عمل میں ہے. یعنی نماز کے بارے میں صرف یہ شہادت ہی صحابہ کرام کی نہیں ہے ہمارے پاس, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت یہ نماز اس طرح سے پڑھی, اور اس کو بیان کر دیتے ہیں. نہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور پڑھ رہے تھے, اگلے دن صبح پڑھ رہے تھے, دوپہر کو بھی پڑھ رہے تھے. یعنی اس میں کوئی انقطاع نہیں آیا ان کی 60-70 سال کی نظم میں, ہر جگہ پڑھ رہے تھے, وہ حرم میں بھی پڑھ رہے تھے, مدینہ میں بھی پڑھ رہے تھے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں کوئی آپ فساد پیدا کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک بھی جب سامنے رکھا ہوا تو حضور پڑھ رہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تھے تو حضور پڑھ رہے. یعنی یہ نماز کے پڑھنے کے عمل کے اوپر تاریخی ریکارڈ میں کبھی کوئی انقطاع سے آ رہا ہے, ایسا نہیں کہ ان میں سے لوگوں نے چھوڑ دی ہو یا کوئی 10-15 دن انہوں نے کہا چل نہیں پڑھتے اس بات کو, یعنی وہ پڑھتے رہتے. یہ عملی تواتر ہے کہ روز نماز, یعنی ایسا کوئی تاریخی ریکارڈ پہ چیز موجود نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں وقت میں تو دو دن کے لیے نہیں پڑھتے صحابہ کرام ابھی زیر بحث ہے. یہ عملی تواتر ہے, یعنی یہ چیز عملا ہو رہی ہے اور روزانہ ہو رہی ہے. حج ہے تو اب 60-70 سال میں جانا, ہر سال آیا ہے, ہر سال آیا ہے, اور ہر سال صحابہ کرام نے کیا ہے حج. یعنی ان کی ایک تعداد کر رہی ہے, دوسری تصویب کر رہی ہے, تیسری منتظر بیٹھی ہوئی ہے, تو اجماع بھی حاصل ہے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج کر بھی رہے ہیں. یہی معاملہ بہت سی دوسری چیزوں کا ہے, وہ آگے زیر بحث آ جائے گا کن چیزوں کا. اب یہ ہے اجماع اور قولی و عملی تواتر. یعنی تواتر کے لیے کسی چیز کا اگر وہ کلام ہے تو زبان سے مسلسل ادا ہونا بغیر انقطاع کے ضروری ہے, اور اگر وہ عملی چیز ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کرتے ہیں تو تواتر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں انقطاع نہ آئے. تواتر اصل میں عدم انقطاع کو جاتا ہے. یعنی یہ چیز ایسا نہیں ہے, 10 دن کے لیے بھی اگر مثال کے طور پر صحابہ کرام نماز پڑھنا چھوڑ دیتے تو تواتر ختم ہو جاتا ہے اجماع اس کے باوجود. یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ ایسا ایک دن بھی نہیں آیا ان کی زندگی میں کہ جس میں نماز کا اہتمام نہ ہوا مسلمانوں کی بستیوں میں. یعنی اس وقت بھی صورتحال یہی کہ مسلمانوں کی بستیوں کے اندر نماز میں کوئی انقطاع نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے میں نے نہ پڑھی ہو, آپ نے نہ پڑھی ہو, یہ الگ بات ہے, لیکن انقطاع نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں قائم ہو گئے نماز پڑھی جاتی ہے مسجد کے اندر. یعنی اس سے ہم واقف ہیں بہت اچھی طرح سے. تو تواتر کا مطلب یہ ہے اور اجماع ہے, یہ دونوں سمجھ لینا چاہیے. عملی تواتر تو دنیا سے حاصل ہے, یعنی صرف یہی نہیں ہے, بہت سے رچولس ہیں, ہندوؤں کے ہوں گے, مسیحیوں کے ہوں گے, تو ان کو تواتر حاصل ہے. بہت سی ہیں غیر مذہبی بھی ہیں, بہت سی تقریبات ہیں, رسوم ہیں جن کو تواتر حاصل ہو جاتا ہے, لیکن قولی تواتر بے شمار کتابوں کو حاصل ہے, بے شمار اور چیزوں کو حاصل ہے. قولی تواتر یہ قرآن کی خصوصیت ہے, یہ دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس کو بے شمار لوگوں نے. میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھا, مسجد میں جب میں کوئی معلوم ہوا کہ بہت موٹے تازے کو 20-25 آدمی اس میں آ گئے ہیں, اور جب وہ رات کے وقت تو چلے جاتے تھے ترائی وغیرہ پڑھانے کے لیے, صبح کے وقت جب انہوں نے پہلے دن اعتکاف میں شروع کیا تو معلوم ہوا کہ سب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ اور حفاظ تھے. مسجد میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا مختلف مسجدوں میں, ایسا عجیب منظر تھا کہ آپ کیا عرض کروں. یعنی آدمی کو جب اکٹھے ہوئے تو عام حالات میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ ہیں جو مسلسل اسی طریقے سے. تو صحابہ کرام جس طرح ہے, یعنی اس میں بھی آگے بھی انقطاع نہیں ہوا, آج بھی یہی صورت ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسلسل یاد کر رہے ہیں, سنا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور یہی صورت ہے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تاریخی ریکارڈ میں ہے. اور عملی تواتر میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا کے اخبار اور چیزوں میں حاصل ہو جاتا ہے, وہ ہے بہت سے رسوم, بہت سی چیزوں کو حاصل ہے, یہ دو سمجھ. اچھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اجماع اور تواتر یہ تاریخ انسانی میں چیزوں کے منتقل ہونے کے سب سے زیادہ مستند ذرائع ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, یعنی یہ سب سے زیادہ, اس سے زیادہ پھر آگے کوئی چیز ہو نہیں سکتی. دوسرا جو ذریعہ وہ اخبار احاد. اخبار احاد کا مطلب, اخبار احاد بھی کوئی ہماری خاص اصطلاح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی, دو آدمی, چار آدمی, یعنی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی بہت جمع غفیر متفق ہو گیا, وہ بے شمار باتیں بیان کر رہے ہیں. تاریخی واقعات جتنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ 90-95% اخبار احاد ہی سے منتقل ہوتے ہیں. ایک پانی پت کی لڑائی کی روایت جو ہے, ایک تو یہ نا کہ پانی پت میں لڑائی ہوئی تو اس پر تو ہو سکتا ہے اجماع ہو جائے, لیکن اس کے بے شمار جزوی واقعات ہوں گے جو تاریخ میں لکھ رہے ہوں گے, گفتگویں ہوں گی, باتیں ہوں گی, تیاری ہوگی, لشکر میں کتنے لوگ تھے, کیا ہوا, یہ سب اخبار احاد ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جتنا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا اثر میں یہ دو چار آدمی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اجماع کا مطلب یعنی علمی طور پر اتفاق ہے, اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد, ایک جمع غفیر اس صورتحال کو ایسے منتقل کر رہا ہے کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں باقی ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آج یہ تھا اور کل نہیں, انقطاع نہیں. جو اس کی روٹین ہے, یعنی ظہر کی نماز کے وقت ہی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی, وہ ہو رہی ہے, اور حج بحرمۃ الحج میں ہوگا وہ ہو رہا ہے, اس کے اندر کسی نوعیت کا کوئی انقطاع باقی نہیں ہوتا. یہ ان اصطلاحات کی میں نے وضاحت کر دی. کوئی سوال کا کروں بطور خاص اس کو بیان کیا جاتا ہے, ورنہ جو ہمارے پاس اس وقت مصحف ہے وہ بھی اسی طرح متواتر طریقے سے لکھا جا رہا ہے, اس کو نقل کیا جا رہا ہے, سب ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال, تو یہ میں نے آپ سے واضح کیا کہ جب ہم کہتے ہیں اجماع اور قولی اور عملی تواتر تو کوئی دینی اصطلاح نہیں بول رہے ہوتے, بلکہ دنیا میں کسی چیز کے منتقل کرنے کا جو سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. اس کو بہت اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے, یعنی یہ ہماری کوئی دینی اصطلاحات نہیں, یہ کوئی قرآن و سنت پر مبنی اصطلاحات نہیں ہے. ہمیں اگر ہمارا قرآن یا ہمارا دین ایک دو آدمیوں کی تاریخی روایت سے ملا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ اخبار احاد سے منتقل ہوا, اور یہ اگر ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے تو اجماع اور تواتر میں نے عرض کیا کہ بے شمار اور چیزوں کو بھی حاصل ہے. قولی تواتر میں قرآن منفرد ہے, لیکن اجماع اور عملی تواتر دنیا میں بے شمار چیزوں کو حاصل ہے. یہ دنیا میں کسی چیز کے منتقل ہونے کا مستند ترین ذریعہ ہے, یعنی اس سے زیادہ کوئی مستند ذریعہ ممکن نہیں ہے, اب تک نہیں یاد ہو سکتا, ابھی تک نہیں یاد ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی بہت ترقی ہو رہی ہے, اس سے مختلف بھی کوئی ذرائع ایجاد ہو جائیں, اب تک دنیا میں جو علم بھی منتقل ہوتا ہے وہ آخری درجے میں اصطلاح کو پہنچ جاتا ہے دنیوی لحاظ سے, آخری درجے میں جب اس کو اجماع اور تواتر حاصل ہو, یعنی چیز پر علمی اتفاق بھی ہے, کوئی اختلاف نہیں کر رہا, اور اس کو تسلسل بھی حاصل ہے, اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا. اب اگر اس کے خلاف کوئی بات آئے گی تو غور کیا جائے گا, ورنہ یہ ہے کہ جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تواتر کا لفظ خاص طور پر اس لیے بولنا ضروری ہوتا ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ اجماع تو صرف کسی چیز کے وقوع کے اوپر اتفاق کو بیان کرتا ہے, تسلسل کو بیان نہیں کرتا, یعنی یہ لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کارل مارکس کی کتاب کے بارے میں ساری دنیا کو اتفاق ہو, اس کے بعد کتاب لکھ کے ایک لائبریری میں رکھ دی گئی, کسی نے دیکھی بھی نہ اٹھا, یہ ممکن ہے, لیکن اتفاق سب لوگوں نے ڈائلاگ آف پلیٹو پلیٹو لکھ کے پیراڈائز لاسٹ ملٹن نے لکھی تھی, یہ اتفاق ہو گیا اس بات کے بارے میں. اچھا, اب قرآن مجید کے ساتھ اور ہمارے دین کے معاملے میں صرف انفرادیت جو ہے وہ قولی تواتر کی ہے, اس کو سمجھ لیجیے. تو یہ میں نے بات بیان کی, کیوں بیان کی, جی
یہ جو آپ سب سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ جو ہے یا سب سے زیادہ ریلائبل سورس یہی ہوتی ہے, اس میں ایک ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم لوگ بعض چیزوں سے قرآن مجید جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے قرآن انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے, اور وہ ان لوگوں کے لیے تواتر اور اجماع کا مسئلہ ہے, تو اس صورت میں یعنی وہ تو قابل اعتماد نہیں رہتی ہے اگر قرآن کو ہم مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اختلاف کر رہی ہے, تو پھر وہ اجماع اور تواتر کا اختلاف ہے, اس صورت میں وہ اس کی ریلائبلٹی ختم ہو جاتی ہے.
جو مثال آپ کے ذہن میں بیان کرتے ہیں اسی کو تفسیر کہتے ہیں جواب
دیں. نہیں, مثال کے طور پر تورات جو ہے اس پر اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی, اور اس میں ایک تواتر کا پرابلم ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے فوراً بعد وہ انقطاع پیدا ہو گیا.
تواتر حاصل نہیں ہے, مثال تو وہ دینا, اجماع تو ہو سکتا ہے,
لیکن حضرت مسیح کا جو معاملہ ہے تقریب کا,
میں یہ کہہ رہا کہ آپ مثال وہ دیں کہ جو آپ دینا چاہتے ہیں. تورات پر وہ سوال صادق نہیں آتا, تورات تو تواتر حاصل نہیں ہے, تواتر حاصل ہونے بات ختم ہو جاتی ہے.
یہاں پہ کوئی پرابلم آ گئی تواتر کی,
بلکہ اجماع بھی حاصل نہیں ہے. یہ اجماع نہیں ہے اس وقت تورات کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہ اوریجنل نسخہ ہوتا ہے, یہ اجماع نہیں ہے. ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ دیکھتے ہوتے ہیں نا کہ ترجمہ تو میں نے قرآن مجید کا آپ کو سنا چاہتا ہوں, ترجمہ تو ترجمہ ہی ہے.
اگر
ہم اجماع کی وہی تاریخ کے حصے کو اختلاف نقل نہیں ہوا اور جتنے لوگوں کی رائے نقل ہوئی ہے وہ پازیٹو کی سپورٹ کرتی ہے, تو کرسچینٹی کی تاریخ میں اس تریف کے واقعے سے کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا. اور سوال کیا, یہی سوال آپ کرنا چاہیے. پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ تواتر کا نظر اس پر مت بولیے, اس لیے کہ یہ خبر ہے. تواتر تو یا عمل کو حاصل ہوگا یا کلام کو حاصل ہوگا, تواتر تو حاصل ہو نہیں سکتا, خبر ہے. اس لیے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ خبر متواتر ایک اور چیز ہے اور قولی و عملی تواتر ایک بالکل الگ چیز ہے. خبر متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہ خبر بیان کر رہی ہے. اصل میں یہ اجماع ہی کی ایک ذرا نچلی قسم ہے, یعنی جو خبر متواتر ہے یہ بالکل الگ چیز ہے. تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ خبر ہے جس کے اوپر ایک دنیا کا اجماع ہے, یہ ٹھیک ہے بات. لیکن اس کے لیے جو تواتر کا یہاں لفظ بولا گیا قولی اور عملی وہ تو اس پر بولا ہی نہیں جا سکتا, یہ بات واضح ہو گئی. اچھا اب اجماع, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور اجتماع اجماع بھی ایک بڑا مستند ذریعہ ہے. سوال یہ قرآن نے کیا کہا ہے, قرآن نے اس خبر کی حقیقت کو چیلنج کیا ہے, وجود کو چیلنج نہیں کیا. یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا قرآن مجید نے کہ یہ جو معاملہ یا واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ ہی تم غلط رپورٹ کر رہے ہو, یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا تم نے اس کو ویسے ہی دیکھا لیکن حقیقت میں وہ ویسے نہیں.
یہ تو قرآن مجید یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے, کیا ان کے حواریوں کے معاملے بھی ایسا ہو
گیا؟ ایسا ہی ہو, یعنی خود ان کے حواری جو ہے ان کا بارے میں جو کچھ ہمیں انجیل سے معلومات حاصل ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کے لیے بھی. یہ پھر ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, اور یہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں بعض, کہ اللہ تعالیٰ جس وقت تطہیر اور تزکیے کا عمل کر رہے ہوتے ہیں, یہ تطہیر قرآن اور معنی میں استعمال کرتا ہے, وہ میں آگے بیان کروں گا اسے. جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, یہ میں عمل کر رہے ہوتے والی تطہیر بول رہا ہوں, یعنی ایک خاص گروہ کے لیے قیامت برپا کر کے نیکوکاروں اور بدوں کو الگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک امتحان ان کا ہو رہا ہوتا ہے جن کو وہ راندہ درگاہ قرار دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک امتحان ان کا ہو رہا ہوتا ہے جو ماننے والے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بھی چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں. یعنی قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی, تو ان کے لیے بھی معاملہ مشکل ہو گیا اور بہت اشتباہ میں وہ پڑے اس معاملے میں. یہاں تک کہ انجیل ہم کو بتاتی ہے کہ حضرت مسیح کو بھی انہیں آ کے اطمینان دلانا پڑا کہ یہ میں مجھے کچھ نہیں ہوا, اور وہ بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مچھلی کھا کے دکھاتا ہوں, میں روح نہیں ہوں. یعنی یہ اشتباہ تو خود ان کو بھی لائق ہو گیا. تو قرآن نے اس میں بھی نفس واقعے کو چیلنج نہیں کیا. اگر وہ نفس واقعے کو چیلنج کر دیتا تو پھر آپ کے سوال بنتا. وہ تو کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی حقیقت جو ہے تم لوگوں کو ایسا ہوا نہیں. مثلا ہم سب نے دیکھا کہ بھائی زیادہ اپنی کرسی سے اٹھے اور آسمان پہ تشریف لے گئے, یہ واقعہ تو ہم نے دیکھا. اب ایک آدمی آگے بتاتا ہے کہ یہ اصل میں نظر بندی ہوئی آپ کی, یہ جادو تھا, تو اس کی رپورٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں وہ دیکھا جس میں اس نے لبرٹی جو ہے اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دیا. سینکڑوں ہزاروں لوگ سامنے کھڑے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص فن ہے جس کے ذریعے سے اس نے بہت سے لوگوں کو اس زمین میں مبتلا کر دیا. کیمروں کے لیے بھی غائب ہو گئے, روشنیوں کے لیے بھی غائب ہو گئے, اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی آپ اس کو دیکھیے, آدمی پریشان ہو جاتا ہے کیا کیا ہو گیا, دیواریں چین میں سے گزر گیا. تو یہ مظاہرہ اس نے کیا, ہزاروں لوگوں کے سامنے کیا, ہیلی کاپٹر بھی اڑ رہے تھے, طیارے بھی اڑ رہے تھے, سب فن ہے. اب اس کے بعد جو واقعہ ہے, کل کو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں اسٹیچو آف لبرٹی غائب نہیں ہوا, اصل میں وہ اس فن کو چیلنج کر رہا ہے, خبر کو چیلنج نہیں کر رہا. تو قرآن نے حضرت مسیح کے بارے میں خبر کو چیلنج نہیں کیا, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم لوگوں کو شبہ ہوا, ولیکن شبہ نہ ہو, تم لوگوں کو اشتباہ ہو گیا, اصل میں واقعہ یہ حقیقت کا بیان. اور کوئی مثال دینا میں تفصیل
اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ گویا وہ جو بیان کرتے ہیں وہ بالکل صحیح بیان کرتے ہیں.
جی بالکل ٹھیک بات ہے. ہم نے ان کو کیا کہا, ہمارے پروردگار نے یہ بتایا کہ تم لوگ غلط فہمی ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو 575 تک 610 تک جب تک یہ قرآن میں یہ معاملہ نہیں ہوا ساری دنیا نہیں مانتے. اب کے قرآن نے اس نفس واقعہ کو چیلنج نہیں کیا, وہ تب وہ کہتا کہ نہیں تم لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ واقعہ کوئی نہیں, ایسا نہیں ہو. تمہارے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا, جب بیچاروں کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تو پھر وہ ہو گیا مشتبہ.
ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قولی تو عطر ہی بنتا ہے, کیونکہ ان کے تو سارے لوگ اس کو مان رہے ہیں.
میں نے اس کو چیلنج نہیں کیا, ٹھیک اجماع ہے اس کو, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی اجماع کے وقوع پر کوئی شبہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت واضح کر دی. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب نازل ہو اور اس میں یہ بتایا جائے کہ یہ جو تم لوگوں کا بڑا اتفاق ہے نا, محمد رسول اللہ آئے تھے انہوں نے کتاب دی تھی, یہ تو اصل میں ایک مظاہرہ تھا فرشتوں کا, ایسا واقعی نہیں ہوا. بھائی اس سے وہ اجماع کچھ بھی نہیں ہوا, یعنی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گئے, واردات ہو گئی بس. یہ اس کا مطلب یہ ہے اس سے وہ اصل جو اصول ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ دین, آپ دیکھیں میں نے الفاظ یہ استعمال کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے. قرآن مجید سن رہا. میں نے پچھلے لیکچر میں وضاحت کر دی تھی کہ میں اس کی جگہ دین ابراہیمی کی روایت یہ لکھ دیتا, لیکن چونکہ یہ اس طرح معروف ہو چکی ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اس مقام کا فتنے کا موضوع بنانا. مدعا وہی ہے, لفظ کو بولا جا سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کا دین یا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ جس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی. آگے اس کی فنی تعریف آ جائے گی, وہ اب آگے جائیں گے. اس وقت مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اصل میں یہاں میں کیا اختلاف کر رہا ہوں لوگوں سے. تو اگر ڈاکٹر آگر طارق صاحب نے آپ کو دے دی ہے, ایک مجھ کو دے دی, یہ ابن عبد البر کا اقتباس اور جلیل القدر اہل علم میں سے ہے, ان کی کتاب جامع بیان العلم جو ہے وہ اس موضوع پر, یعنی اصول مبادی کا علم جو اس کا موضوع ہے, اس کے اوپر ایک عمر کتاب کی حیثیت رکھتی ہے, بہترین مواد اس میں انہوں نے جمع کر دیے. اس میں سے یہ اقتباس کیا گیا ہے جس کا عربی متن بھی یہاں موجود ہے آپ کے سامنے, اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سلف خلف کے علماء ہیں وہ جب یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے اس کی جگہ کہتے ہیں, اس کو پہلے آپ سمجھیں پھر اس کو کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیے اس کو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. پہلے انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کا اصول العلم فل کتاب و سننا, یعنی علم کی بنیادیں قرآن اور سنت. یہ تو وہی بات ہوئی, یعنی دو صورتوں میں ملا ہے قرآن اور سنت, یہاں کوئی اختلاف نہیں, قرآن اور سنت. جی وہ مراد اس سے دین کا علم ہے, یعنی مراد اس سے دین کا علم ہے. یہ سیاق میں والوں کی کتاب کا موضوع یہی ہے, جامع بیان علم, یعنی اللہ کا جو علم ہم کو آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نالج دیا ہے, اپنی ہدایت دی ہے, تو وہ کیا ہے. علم کی بنیادیں قرآن اور سنت ہے. اما اصول العلم فل کتاب و سنہ, یہ تو ٹھیک. اب آگے دیکھیے کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ قرآن پر کسی بحث کا سوال نہیں, یعنی وہ اجماع سے منتقل ہوا ہے, وہ تواتر سے منتقل ہوا ہے, اس پر قولی تواتر ہے, یہ چونکہ مسلمہ ہے اور اس کو وہ جگہ جگہ بیان کر چکے, تو یہاں جو بات ان کو کہنی ہے اس کی وجہ سے اس کو انہوں نے دہرایا ہے, وہ تو ہے ہی. اب وطن قسم سننا قسم ہے, سنت دو قسم کی, یعنی قرآن مجید کے بارے میں تو یہ متفق علیہ بات ہے کہ وہ اجماع اور قولی تواتر سے منتقل ہوا, یعنی اس میں بحث نہیں کوئی. سنت البتہ وہ کہتے ہیں دو قسم کی ہے. اس میں کیا ہے؟ احدہما اجماع تنقل الکافہ عن الکافہ, یعنی سنت کی ایک جو قسم ہے وہ ہے اجماع. یہ عربی زبان میں بیان کرنے کا طریقہ ہے اور انہوں نے کیا کہ لٹرل ترجمہ کر دیا ہے, مطلب یہ کہ سنت کی ایک قسم وہ ہے جو ہمیں اجماع سے ملی, تو سنت کی ایک قسم وہ ہے جو ہمیں اجماع سے ملی ہے. اچھا, یا وہ اجماع بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی ایک پوری نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوا ہے. تنقل کافہ علی کافہ, یہ کیا چیز ہوئی؟ یعنی وہ اجماع ہے جو متواتر بھی ہے, یعنی جس میں ایک کے بعد دوسری نسل اس کو عکس کرتی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں فہذا من الحجج القاطع للآزاد, یہ ایک ایسی مضبوط حجت ہے, یعنی ایسی مضبوط دلیل ہے جس سے قطع عذر ہو جائے. یہ بیان کرنے کا طریقہ ہے, میں بیان کیا نا کہ ہمارے پاس مستند ترین علم جو پہنچتا ہے تو وہ اجماع سے پہنچتا ہے اور تواتر سے پہنچتا ہے. تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں یہ قرآن رسول اللہ نے دیا یا نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عذر پیش کرنے کے قابل نہیں, یعنی ایسی بات ہے کہ جو عذر کو منقطع کر دیتی ہے, آدمی کے لیے کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑتی. قطع عذر کا مطلب یہ ہے, یہ انہوں نے بیان کیا. اذ لم یوجد, اذا لم یوجد ہونا کا خلاف, یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی. یعنی کہتے ہیں کہ منفی طور پر یہ جو بات میں بیان کروں اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. وہی بات جو میں نے ابھی بیان کی کہ اجماع کا مطلب یہ کہ اتفاق بھی ہے اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, مثبت اور منفی دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو وہ کہتے ہیں سنت کی ایک قسم. یہاں تک تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ وَمَن رَدَّ اِجْمَاعَهُمْ فَقَدْ رَدَّ نَصًّا مِّن نُّصُوصِ اللَّهِ, کیونکہ ان کی کتاب کا موضوع جو ہے اس کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہے. تو انہوں نے یہ جملہ اس لیے لکھا کہ جس نے اس طرح کے اجماع کو, مسلمانوں کے اس طرح کے اجماع کو رد کر دیا, اس نے گویا اللہ کی نصوص میں سے ایک نص کو رد کر دیا. یہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ بات اتنی مستند ہو جاتی ہے, اتنی قطعی ہو جاتی ہے, اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک متعین حکم کو, نص کو اس نے رد کر دیا. ججب استطابت ہو علیہ عراقت دمے ہی علم یہ تب, اپنے اسلاف کی جو چیزیں ہیں ان کو بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح کے اجماع کا انکار کرتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے ایمان و اسلام کا فیصلہ کیا جائے, یعنی وہ گویا ان کے نزدیک مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں قرآن مجید اجماع سے نقل ہوا ہے یا نماز اجماع سے نقل ہوئی ہے میں نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں کہ اتنی واضح بات ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے ایمان و اسلام کا فیصلہ کیا جائے, یعنی وہ اصل میں اب اسلام چھوڑ چکا ہے جب اس نے یہ کہہ دیا, تو اب اس سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ توبہ کر لو. یجب استطابت ہو, یعنی توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا, اور اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو ارتداد کی سزا اس پر لاگو ہوگی, یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, یہ کیوں انہوں نے کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ خروج ہی اما اجماع علیہ المسلمون الردود و سلوک غیر سبیل جمیل, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کا انکار کر دیا ہے کہ جس کے انکار کے لیے علمی اور عقلی طور پر کوئی گنجائش ہی نہیں, اس پر اجماع تھا. اور اجماع کے بارے میں دلیل کا اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے خلاف گویا اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے, یتبع غیر سبیل المومنین, اور مسلمانوں کے متفق علیہ رویے یا رائے کے خلاف عمل کرتا ہے. یہ آیت جو ہے اس کا میں نے ان کے لحاظ سے ترجمہ کر دیا, یعنی نقطہ اس معاملے میں آیت سے متعلق مختلف ہے لیکن اس وقت ان کی بات سمجھانا مقصود ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے اور قرآن کی نص بھی اس کے بارے میں موجود ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا, ہم اس سے توبہ کا مطالبہ کریں گے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو گرفتار سزا نافذ کریں گے. یہ تو معاملہ اس کا ہوا, یعنی اس سے جو بات معلوم ہوئی, باقی آپ جزیات کو چھوڑ دیجئے کہ سنت, قرآن تو ہے ہی اجماع, سنت کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے علماء کے نزدیک وہ بالکل اجماع ہے اور اس کی یہی حیثیت جو ہے. وہ کہتے ہیں لیکن بس ضرب ثانی میں سننا, سنت کی ایک دوسری قسم بھی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے خبر الاحاد السکات الاسبات المتصل الاسناد, یعنی وہ سکا سب لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. یہ اصل میں محدثین کی اصطلاح ہے جو وہ حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو محدثین عام طور پر حدیث کی روایت کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ایسے آدمی کی خبر ہونی چاہیے کہ جو سکا آدمی ہو, یعنی اس کے کردار سیرت کے اوپر کوئی حرف نہ کرا جا سکے, ایک مستند آدمی ہے, سخت ہے, یعنی اس کا حافظہ ٹھیک ہے, وہ باتوں کو سمجھنے والا ہے, اس کے بارے میں اطمینان ہے. تو یہ اس کی متصل سند کے ساتھ. متصل سند کا مطلب یہ ہے کہ مثلا دوسری صدی میں ایک آدمی بیان کرتا ہے جی مجھ سے فلاں صاحب نے یہ بات کہی, تو وہ جن سے بیان کر رہا ہے وہ جن سے بیان کر رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ملنے والی خبروں کے معاملے میں, یعنی یہ جو اس طرح کی خبر ملتی ہے, فَهَذَا يُوجِبُ الْعَمَلُ عِنْدَ جَمَاعَةِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ هُمُ الْحُجَّةُ وَالْقُدْوَةُ, یعنی اس امت کے اندر جو جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں, جو بہت ان پہ اعتماد کیا گیا ہے سب, اور جو بڑے قابل حجت علماء ہیں, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی خبر اگر مل جائے, یعنی سکھ آدمی نے بیان کی ہے, ایک بڑے محفوظ خبروں کرنے والے آدمی نے بیان کی اور سند متصل ہے, تو اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے. یہ خاص اصطلاح ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی علم نہیں واجب ہوتا. جب وہ کہتے ہیں علم نہیں واجب ہوتا تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ نہیں اس پر رکھا جا سکتا, عملی چیز رکھ سکتا ہے, عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی. جو جب عمل کا مطلب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کرتے تھے, تو ٹھیک ہے بھائی, ایک آدمی نے بیان کیا ہے, معقول آدمی ہے, تو ہم عمل کر لیں گے اس کے اوپر. وہ آگے بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے یہ ماننا بھی ضروری ہے, پانچ ایمانیات کے علاوہ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت سے پہلے آئے تھے. تو یہ علم ہے, یعنی یہ عقیدہ ہے, اس کو نہیں مانا. تو امت کے جو جلد علماء ہیں وہ اثر کر رہے ہیں. یعنی پہلی چیز جو سنت اجماع سے معلوم ہوتی ہے اس کے بارے میں تو آپ نے ان کا فتویٰ پڑھ لیا, یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے خدا کی نس ہے, اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا, اس پہ اقلاق کی سزا نافذ کر دی جائے گی, یہ انہوں نے بیان کیا. یہ دوسری صورت جو ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عمل لازم ہے, یعنی عمل کرنا ضروری ہو جائے گا اگر یہ بات ثابت ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ خَبْرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. ایک بہت مختصر سے گروہ کا علماء میں سے یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کی خبر سے بھی عقیدہ اور عمل دونوں ثابت ہو جاتے ہیں. اس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں ظاہریہ کی طرف. یہ امام ظاہری مسلک کے لوگ رہے ہیں, ان کا اندلس میں بہت گرما رہا, اور کیونکہ بہت بڑے مولانا ہیں جن کی کتاب المحلہ خود دینی علوم کا ایک بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے, یہ نقطۂ نظر اب ہماری معلوم ہو جائے, یعنی بعض دوسرے نو کے ساتھ اور شکلوں کے ساتھ اور بعض ترامیم کے ساتھ موجود ہے, لیکن اندلس میں ایک زمانے میں اور مراکش میں اور بعض مغرب کے ممالک میں, مغرب جو ہمارا مغرب, یعنی ہم مسلمان مغرب اصل میں الجزائر تونس مراکش اس کو کہتے ہیں, تو ان علاقوں میں اس کا گرما رہا ہے اس نقطۂ نظر کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کا نقطۂ نظر یہ ہے, یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے علماء کا مسئلہ. اب جب میں یہ جملہ لکھتا ہوں کہ یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی اور عملی تواتر سے ممکن ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین جو ہے اس کی کوئی چیز اخبار احاد سے ممکن نہیں. یعنی یہ اس اختلاف کو واضح کرنے کے لیے یہ آپ کو دے دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو عمومی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے. میں نے اس کو جب نہیں لیا یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس امت کے پاس جو دین ہے قرآن اور سنت کی صورت میں اس کا کوئی حصہ نہیں, اس دوسری صورت میں نہیں ہو سکتا. میری بات واضح ہوگی, اس کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ فرق سمجھ لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اجماع سے ممکن ہوا ہے, سنت کا بھی ایک بڑا حصہ اجماع سے ممکن ہوا ہے, لیکن اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو اخبار احاد سے بھی ممکن ہوا ہے, اور اخبار احاد کا مطلب ہے ایک یا دو آدمیوں نے کوئی بات بیان کر دی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا. یہ دین سارا کا سارا, سارا کا سارا, اس میں کوئی چیز بھی نکالی نہیں جا سکتی, یہ آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے ممکن ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے, قرآن مجید اور سنت. وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن مجید اور سنت. یہ تو صرف بیان کا فرق ہے, لیکن یہ کہ میرے نزدیک سارا دین اجماع سے ملا ہے, یعنی جو مستند ترین ذریعہ دنیا میں ہو سکتا ہے اسی سے ملا ہے, اور بلکہ اس ذریعے کے اوپر دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے, ایک قولی تواتر ایک عملی تواتر, جس نے کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی, قرآن قولی تواتر سنت عملی تواتر سے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو خبر واحد سے منتقل ہوئی ہو. یہ خبر واحد وہی چیز ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. یعنی ساری حدیثیں اصل میں حدیث تو کہتے ہیں نا ہم کہ رسول اللہ کی بات ہے, لیکن منتقل ہونے کے ذریعے کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ خبر واحد. یعنی اصطلاح میں, فنی اصطلاح میں اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ روایتیں تواتر کے درجے تک کوئی ایک بھی نہیں پہنچتی, سب کی سب ایسے دو چار پانچ لوگ. خبر واحد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے, یعنی وہ اصل میں اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ کہ اجماع اور تواتر حاصل نہیں. اس کے بعد پانچ بیان کر رہے ہیں, سات بیان کر رہے ہیں, پھر وہ خبر واحد ہی ہے اصطلاحی طور پر. تو یہ گویا میں نے آپ کے سامنے ابن عبدالبر کے حوالے سے, یہ ابن عبدالبر کی رائے نہیں ہے, یہی تمام امت کے علماء کی رائے ہے. انہوں نے نقل کیا ہے اس کو, ان کی کتاب چونکہ بڑی کتاب ہے اور عموم کتاب کی حیثیت رکھتی ہے, اور بیان بھی بہت عمدگی سے کیا ہے, یعنی یہ اندازہ ہو گیا کہ بہت واضح طریقے سے انہوں نے اس موقع کو بیان کر دیا. تو یہ جناب وقت کا نظر ہو گیا, ایسے ہی
پانچ چھ منٹ.
اچھا اچھا, اب اس کے بعد میں نے دونوں کو ڈیفائن کیا ہے, قرآن مجید اور سنت. یعنی پہلے یہ بیان کر دیا اور اس کے بعد بیان کیا. قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. اچھا آپ دیکھیے, صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوا, اور صحابہ کے اجماع کے بعد بھی انکتاب ہو جا سکتا تھا, نہیں پھر اس کے بعد مسلمانوں, ہر مسلمان کا, مسلمانوں کا بھی اجماع ہے. یعنی صحابہ کا تو اجماع تھا, وہ اتنا ہو جاتا تب بھی ٹھیک تھا, یعنی تاریخی طور پر بات ثابت ہو گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہے, ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک, یہ جملہ اصل میں اس تواتر کو بیان کرتا ہے, یعنی کبھی انقطاع نہیں ہوا, اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک امت مسلمہ کے پاس امت کی طرف سے, یعنی ایک اجماع تھا صحابہ کا, اب اس کے بعد کیا ہوا ہے, امت بھی اس پر پوری طرح متفق ہے, امت کے پاس امت کی طرف سے بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنا تغیر کے دنیا کو منتقل کیا ہے. یہ آپ اس جملے کی معنویت سمجھ لیجیے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کام دوہرایا نا میں نے, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوئی, اور یہ بات کہ یہ صحابہ کے اس پر بھی اجماع, یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ صحابہ کے اجماع کی خبر ہم کو کسی ایک مورخ سے مل جاتی, اس پر بھی اجماع. اور یہ چیز جو ہے یہ اس امت کے اندر بالکل, یعنی یہ بات دہرائی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے اجماع سے اس کو منتقل کیا, ان کے قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا, 60 ہجری میں وہ کم و بیش دنیا سے, ان کا نظم ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, یعنی اس کے بعد بھی نہ اس تواتر میں انقطاع ہوا, نہ اس اجماع میں انقطاع ہوا, انقطاع ہوا آج تک. تو یہ گویا اس قرآن کے منتقل ہونے کی شکل یہ ہے. اور سنت سے کیا مراد ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ بحث کی ابتدا کریں. قرآن مجید کے بارے میں تو کوئی زیادہ بحث نہیں, یہ صرف ایک ٹیکنیکل جملہ ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, یعنی اس کو بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ دونوں پہلو اس میں بات کریں.
اور امت کے پاس یہ
قرآن موجود ہے, اور اس قرآن کو ایسے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پوری امت میں, اور پھر اس کے بارے میں پوری امت بول کر کہہ رہی ہے کہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کا امت کے پاس ہونے میں بھی کوئی انقطاع نہیں ہے, اور امت کی طرف سے اس شہادت میں بھی کوئی انقطاع نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے. پائی کہاں جاتی ہے, پاس اس کو بیان کر رہا ہے, امت کے پاس ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ امت یہ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کے پاس نہیں ہے, اس حیثیت سے بول رہا ہے. تو اب ان شاء اللہ عزیز اگلی جمعرات کو آپ چھٹی کریں گے, اور ظاہر جب چھٹی ہوتی ہے تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے. اگلے ان شاء اللہ عزیز, یعنی اس جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات جو ہے وہ فروری میں بھی چلتا ہے.